हम यहाँ आए हैं तो यहाँ के निजाम औकात के मुताबिक आप भी अपनी तरतीब बनाए। यहाँ के निजाम औकात में कुछ काम तो वो हैं जो इज्तिमाई तौर पर अंजाम दिए जाते हैं, जैसे इस वक्त हम और आप बैठे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, असर के बाद किताब पढ़ी जाती है, तरावी के बाद यासीन शरीफ की तिलावत के बाद दुआ और फिर कुछ 10-15 मिनट गुफ्तगू होती है। तो कुछ इज्तिमाई उमूर हैं जो अंजाम दिए जाते हैं और कभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मसलन इफ्तार खाना मगरिब के बाद का या सहरी का खाना, ये भी इज्तिमाई उमूर हैं जो अंजाम दिए जाते हैं। तो इज्तिमाई उमूर के लिए कुछ अवकात हैं और उसके बाद दूसरे जो अवकात हैं वो इंफिरादी आमाल के। मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि ये इज्तिमाई जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं उनका ताल्लुक तालीम और तरबियत से है, वरना एहतिकाफ का जो असल मकसद है कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह से लव लगाए, रुजू और इनाबत की कैफियत अपने अंदर पैदा करे और वह अल्लाह ताला से उसको उन्स हासिल हो। वह आदमी किसी दोस्त के साथ जब बैठा हुआ होता है तो उस दोस्त की तरफ उसकी तबीयत ऐसी मुतवज्जे होती है कि दुनिया जहां से वो बेखबर हो जाता है। इसी को उन्सियत से ताबीर किया जाता है कि वह हम यहां आए हैं, यहां आकर इस तरह अपने कामों को अंजाम दे कि हमारा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की जात आली के साथ पैदा हो और हम अल्लाह की तरफ रुजू और इनाबत के अंदर ऐसे मस्त हो जाएं कि हमें अपने आसपास की कोई खबर न रहे। इसी कैफियत को इन इंफरादी आमाल के जरिए नमाज तिलावत जिक्र तस्बीह दुआ इनसे पैदा करना है। तो बहरहाल कल असर के बाद जो बात शुरू की थी वो तो यहां के निजाम से मुताल्लिक कि आपके सामने निजाम आ जाए ताकि आप उसके मुताबिक अपने कामों को अंजाम दिया करें। तो मैंने बताया था तरावीह तक का मामला, तरावीह यहां 3:30-3:30 की होती है, तो ये भी एक बहुत अहम चीज है कि पुराने पाक जो तरावीह के अंदर यहां सुनाया जाता है उसको पूरी तवज्जो और पूरे गौर और शौक के साथ सुनना चाहिए, अपने आप पर बोझ समझकर नहीं। बोझ समझकर आप इस काम को करेंगे तो उससे जो फायदा होना चाहिए वो आपको होगा नहीं। आप तकल्लुफ करके अपने ऊपर कुछ मुशक्कत करके भी अपने मिजाज में उसकी तरफ शौक और रफ्त का जज्बा पैदा करें और उसको इसी तरह सुने। एक दो रोज तो जरूरत होगी कि धीरे धीरे तबियत भी इसकी आदि हो जाएगी। दोबारा क्योंकि कुरान तरावी का जो अमल है वो तो अल्लाह ताला ने जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो उसको अल्लाह ने नफल के तौर पर यानी फर्जियत के अलावा, वैसे तो सुन्नत है तो उसको जारी किया। तो तरावीह वाला अमल एक ऐसा अमल है जो खास तौर पर रमजान मुबारक के अंदर अंजाम दिया जाता है। ये भी अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, इबादत के लिए एक शक्ल हमारे वास्ते तजवीज कर दी गई। ये तो तुम्हें करनी है कि भाई ये 20 रकात आपको पढ़नी है तरावीह के नाम से और इसके जरिए से आपको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। बकौल डॉक्टर अब्दुल हय साहब आलिफी रहमतुल्लाह अलैह के भाई नमाज के अंदर वैसे भी बंदा अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा जो करीब होता है वो हालत के सुजूद में, या नबी करीम साहब का इरशाद है कि बंदा अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा सजदे की हालत में करीब होता है। रमजान मुबारक में गोया हमारे लिए मजीद 20 रकातें मशरू करके हमें 40 सजदे करने का अल्लाह ताला یہ دیا گیا گویا ایک مقام قرب جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، وہ چالیس مقام قرب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں روزانہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد بندے ہوتے ہیں جو سجدے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خاص قرب والا مقام حاصل ہوتا ہے اس سے لذت اندوز بھی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مقدو اپنے ایک استاد کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ جن جن سے انہوں نے قرآن پڑھا تھا انتقار دیتے کہ وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو جلدی سری نہیں ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے قدموں پر قرض دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں سرگوشی کروا ہوں۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمایا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کے اس نظام الاوقات کے مطابق اپنے اوقات کو یہاں ہمیں گزارنا ہے۔ جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ ہم اپنے گھر پر تھے، گھر پر ہر طرح کی سہولتیں تھی، اپنے اعمال کو انجام دینے کے معاملے میں بھی ہم آزاد تھے، جب چاہتے تلاوت کرتے، جب چاہتے دوسرے کام کرتے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جیسے کہ ابھی آپ تلاوت کر رہے تھے، ماں ابراہیم صاحب نے اعلان کر کے آپ کو زبردستی یہاں بلا لیا۔ اب آپ چاہتے تھے کہ ہمیں تو تلاوت کرنی ہے، لیکن اب یہاں آئے ہیں تو یہاں کی اسی نظام الاوقات کے مطابق آپ کو جوڑا گیا ہے۔ حالانکہ اگر گھر پر ہوتے تو آپ آزاد تھے، آپ اپنی تلاوت کو جاری رکھ سکتے تھے۔ دوبارہ جیسے کھانے پینے کے معاملے میں، آرام کے معاملے میں ہر ایک قسم کی آزادی آدمی کو اپنے گھر پر حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اعمال کے معاملے میں بھی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب ایسی جگہ پر پہنچتا ہے تو جیسے کھانے پینے اور آرام کے معاملے کی آزادیاں پر ایک قسم کی قید لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے اعمال کے معاملے میں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کے نظام الاوقات کے مطابق آپ کو اپنے اوقات کو جو تراویح کا عمل ہے، ویسے سارے دن پارے بہت سے لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اپنے آپ پر جبر کر کے طبیعت کے اوپر جو ہے کچھ آپ زحمت اور تکلیف برداشت کر کے بھی اس کی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھی اس کے اندر جی لگنے کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ آدمی جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر جس عمل کو انجام دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس عمل سے پیش آنے والی الفت کو، مشقت کو آدمی برضا و رغبت برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی جزا کے طور پر اس عمل میں اس کی جی کو لگایا جاتا ہے، وہی عمل اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، وہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، وہی عمل جو ہے آئندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کے تعلق کے قائم ہونے، اس تعلق قائم شدہ تعلق کے بڑھنے اور مضبوط ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ہیں تو مشقت کوئی بھی کام دنیا کا ہو آخرت کا آدمی انجام دینا چاہتا ہے تو مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی۔ ہمیں شریعت کے احکام کو بھی قابل کیا جاتا ہے تقریب اسی لیے کہتا ہے کہ احکاموں کو انجام دینے میں آدمی پر ایک مشقت اور انسانوں کو مکلف کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کاموں کو انجام دینے کی مشقت میں ڈالا گیا ہے، اس لیے سب مکلف ہوں گے، مکلف شریعت کے احکام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر لاگو پڑتے ہیں، جن پر شریعت کے احکام لاگو نہیں پڑتے نابالغ ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، وہ غیر مکلف کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تکلیف اور مشقت تو ہے، لیکن تکلیف اور مشقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوگا، وہ دراصل ہماری بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو یہاں کے اس نظام میں جہاں یہ جو انجام دیا جاتا ہے، آج رات کو میں نے پوچھا بھائی یہ رات کی کیا کیفیت ہے، تو میں تو باہر نہیں کہا تھا اپنی بیٹ سے، لیکن کہا اکثر حضرات سو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہاں ماحول دو کچھ جاگنے کا بناؤ، پہلا دوسرا اشرا تو ٹھیک ہے آرام سے گزرا، لیکن آخری اشرا جو ہے وہ تو اللہ کی یاد میں ہی گزرنا چاہیے۔ ہماری میرا دل یہ چاہتا تھا کہ کچھ یہ تراویح وغیرہ کیا اوقات میں کون ہم عبادت کی کے اندر سفر کر لیں اس کو ہی کچھ تو بہار یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے. میں نوجوان ہیں اور جو استاد ہیں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا اگر آپ اپنی بستی بنا لیں ایک آدمی کے ساتھ دو مقتدی ہوں تو دوسرا ایک حافظ اور دوسرا ایک غیر حافظ. کیونکہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں نفل کی نماز جو ہے بغیر تدائی کی تو درست ہے. تدائی کا مطلب یہی ہے کہ امام کے پیچھے دو سے زیادہ مصلی نہ ہوں. دو بغیر تدائی کا مطلب ہوتا ہے. اگر دو سے زیادہ ہیں تین ہے تو اس میں اطلاع ہے چار ہے تو اس کا مقبول ہونا متفق علیہ ہے. تو بہرحال یہ ایسی شکل ہے کہ لوگ قرآن پاک کو اس میں پڑھائی. ہمارا کابی میں اگر حاج امداد اللہ صاحب اظہار کے مطابق ہے کیونکہ وہ حافظ نہیں تھے تو پاک سے قرآن سنا کرتے تھے. اکابر کا رمضان جو آپ کے سامنے پڑی گئی ہوگی اگلے دنوں کے اندر اس میں حضرت حاجی مزاج اللہ صاحب دلارے کے معمولات جو بتلائے گئے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے کافی بچوں سے قرآن پاک نہیں یاد قرآن رمضان سنا کرتے ہیں. اسی طرح اگر شبنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے اگر شبنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو آپ کے شاگردوں میں جو وفاق ہوا کرتے تھے جو ہے ان سے پوری رات رمضان کے اندر نسلوں میں قرآن سنا کرتے تھے. اور ہمارا کابل میں خود جو حافظ تھے وہ تو خود ہی گویا قرآن پاک کو نماز کے اندر نسلوں میں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو بہرحال جیسا کہ کل بھی بتلایا تھا کہ قرآن کو رمضان مبارک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. رات کا جو وقت ہے اس کو تو نماز ہی کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے یا سننے کے لیے اگر ہم خرچ کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ ترقی کا باعث ہوگا. ایک تو یہ جو قرآن کی تراویح کے اندر ہم نے اتنی مقدار زیادہ رکھی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ماہ کے بعد میں بھی اس کی کوشش ہونی چاہیے خاص کر کے وفاق کی طرف سے کہ وہ اپنے اوقات کو مسلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں. اور جو آدمی اس طرح کا ماحول پیدا کرے گا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ اجرھا واجر من عمل بھا. جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے دیکھا دیکھی جس سے لوگ بھی اس راہ پر چل پڑے تو جو دوسرے بات میں چلے ہیں ان کو جو ثواب ملے گا اس میں اس کا بھی پورے پورا حصہ ہے. ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ اس طرح جو ہے نفلوں میں قرآن پاک کے سننے سنانے کا ایک ماحول یہاں پر قائم کریں گے اور آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس میں جڑیں گے تو بعد میں جڑنے والوں کا سارا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر سونے کا جو ہے کہ پیدا کریں گے ماحول اور آپ کے دیکھا دیکھی آپ نے بستر کھولا اور چار آدمی پہلے سے منتظر تھے بستر کھولنے کے لیکن جھجھک رہے تھے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کوئی اللہ کا بندہ ذرا سب تب کرے تو ہم آگے بڑھیں اور آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی بستر کھول لیے تو پھر وہی منتظر سننے کا سیدن والی بات ہو جائے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسا یہاں نیکی کے ماحول کو عام کیا جائے کہ ہم آئے ہیں اس لیے. تو بہرحال تراویح اور تراویح کے بعد جیسا کہ اعلان ہوتا ہے بیت یاسین شریف کا ختم ہوا کون فرشتے ختم کریں گے نہیں ہمیں پڑھ رہے ہیں. بہت سے حضرات جو ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کوئی دوسرا ختم کرتا ہو. ہمیں تو ایسے ہی بیٹھنا ہے تراویح سے فارغ کیونکہ دیر تک نماز میں مشغول رہے نا وہ ایسے اس مشغولی کی وجہ سے طبیعت ان کے لیے چھٹکارا چاہتی ہے کہ وہ بھاگ کر کے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جب وہ درود شریف پڑھانا شروع کیا جاتا ہے اس وقت آتے ہیں اور اس درمیان میں ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے بھی یاسین پڑھنی تھی. پھر آپ کو اگر زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھیے اور اگر نہیں تو قرآن پاک میں ہر ایک یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام کرے. بلکہ اللہ نے موقع دیا ہے زبانی یاد نہ ہو تو یہاں کے قیام کے دوران اس کو زبانی یاد کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے. حدیث پاک میں یاسین کو قلب القرآن کہا گیا ہے. قرآن پاک کا قلب دل اور دین کے شروع میں اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اس کے پڑھنے کی وجہ سے دن بھر کے سارے کام جو ہیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اس لیے یہ یاسین شریف جو ہے اس کو اہتمام سے پڑھیں. ہر ایک کی کوشش یہ ہو کہ میں یاسین شریف پڑھوں. یہ ختم ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ ہی کو پڑھنا ہے. یہ فرشتے آگے یہاں یاسین نہیں پڑھنے والا ہے. اور اس کے بعد جو درود شریف کا سنایا جاتا ہے اس کو بھی پوری توجہ سے سنیں. اس کو بھی ویسے تو اپنے معمولات میں داخل کرنا ہے جو بیس ہوتے ہیں وہ اس کو ان کو بتایا جاتا ہے اور یہ جو پڑھا جائے گا اس وقت توجہ سے بیٹھے ہیں تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تاکید کی جاتی ہے کہ سنو ظاہر درود پورا ہوا آپ کہاں ہوں کیونکہ ہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، یہ دعا ہی ہے، اس لیے آخر میں آپ آمین کہہ دیجیے تو وہ پڑھنے والا جس طرح ثواب کا حقدار ہوا ہم بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، آمین کہنے کی وجہ سے یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے یہ جھوٹ پڑھ لیا، صرف پوری توجہ سے سنیں اس پر آمین بھی کریں، پھر دعا اور دعا کے بعد جیسا کہ بتلایا تھا وہ کہ بھائی اب آپ اپنے انفرادی اعمال میں، میں نے بھی کل بھی کہا آج بھی کہا کہ بھائی یہ احتکاب کا جو اصل مقصد ہے وہ تو انفرادی اعمال کے ذریعے سے پورا ہو گیا، آپ اس مجلس میں شریک ہو گئے، اس مجلس میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کا، نفلوں کا، دعاؤں کا، اذکار کا، تسبیحات کا اہتمام کریں تو ان شاء اللہ احتکاب میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل ہوگا۔ تو بہرحال یہ تراوی کے بعد جو ہے وہ شہری تک کا وقت اگر زیادہ تھا، خاص کر کے اگر آپ کو ویسے ہم باتوں کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا مزاج ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اتنا سارا وقت ہمارا باتوں کے اندر گزر گیا، اور نماز کے لیے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا دوسرے کام میں مشغول ہوتے ہیں تو پانچ دس منٹ کے بعد مہینے کے پورا ہوا نہیں پورا ہوا، یہ اصل میں اس کی طرف ہمارے بدنی میلان کے نہ ہونے کی علامت، جس کو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا پھر اس کو احساس، ہمارے اکابر کے بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ نماز کے لیے جسے باندھی ایسی باندھی کہ صبح ہی ہو گئی صبح ساری پر انہوں نے سلام پھیرا، ان کو جو پوری رات کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کو ان کا دین ان کی طبیعت جو ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، ان کو اسی میں مزہ آتا تھا، ہمیں نہیں آتا۔ تو بہرحال جس چیز میں جس کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، تو وہ پورے لوگ کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے۔ اب ہماری مزاج، ہماری طبیعتیں بھی بنی نہیں ہیں، بگڑی ہوئی ہیں، اور اس لیے ہم کو عبادتوں کے اندر تو لطف نہیں آتا، یہ لطف نہ آنا یہ برا ایک طرح کا مرض ہے، جیسے کہ ایک بخار والے کو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے اپنی اس بیماری کا علاج کرنا ہے، تو ہمارا بھی جی نہیں لگتا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری طبیعت کی کمزوری ہے، بیماری ہے، اب ہمیں اپنی اس بیماری کا علاج کرنا ہے۔ تو بہرحال کوشش یہی ہوگی ہمارا وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں، نماز کے اندر، دعا کے اندر گزرے، سحری کے لیے اٹھے، سحری صفائی ہونے کے بعد فجر تک، فجر کے بعد پھر جو آرام کے آگے اٹھے تو آپ چار سو سے فارغ ہو کر کے جو ہے آپ تلاوت کے اندر لگ جائیں، اب یہ طواف احتکاب کے دوران اوقات کو گزارنے کے لیے تو ہے تلاوت، کل بھی میں نے بتلایا تھا جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت جو ہے اتنا بہت زیادہ مناسب ہے، ہمارا کابل کے یہاں بھی قرآن پاک ہی کی تلاوت کی طرف زیادہ توجہ کی جاتی تھی رمضان مبارک میں، اس لیے آپ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں نمازوں میں، نفلوں میں، عام ویسے بھی بغیر نماز کے بھی، اس کی کوشش کیجیے، یہ ذکر کے ساتھ ساتھ کوئی اللہ کی زیادہ قرآن کا رویہ ہے، اور اس لیے اس کا خاص اس کی تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھ لیں۔ ویسے ہمارے یہاں جو ہے بعض لوگ کو ایک پارا پڑھ لیا وقت آیا تو ایک پڑھ لیا کام ہو گیا قرآن بند کر کے، نہیں آپ کا ایک سیکنڈ اور ایک منٹ بھی جو ہے وہ فارغ اور خالی ہونا چاہیے، ہمارے اکادمی کے حالات میں لکھا ہے اگر سیکنڈ کھلا ہے کئی جگہوں پر واقعات لکھے ہیں، داؤد تعلیم کھلا رہے تو متعلق لکھا ہے کہ وہ روٹی جو ہے وہ بجائے دبا کر کھانے کے بھگو کر کے کھا لیا کرتے، بھگو جی نرم ہو گئی کھائی، اب ظاہر ہے دبا کر کھاتے تو وقت زیادہ لگتا، کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے ہیں اور نرم ہونے کے بعد کھا لیتے ہیں ایسا کیوں، انہوں نے کہا کہ دبا کر کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس میں وقت کچھ بچ جاتا ہے، اور اس بچے ہوئے وقت میں میں قرآن پاک کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، تو جو آدمی اپنے کھانے کے اوقات میں سے وقت بچا کر کے نکال کر کے قرآن کی تلاوت میں لگاتا ہو بھلا وہ اپنے دوسرے اوقات کو ضائع کر سکتا ہے، اور ہمارا حال تو ایک نماز میں سے بھی وقت نکال کے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ کسی طریقے سے یہ جو ہے علی درجانی ہے بزرگ ان کے حالات میں لکھا ہے دو بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانک لیا کرتے ہیں، اور ستو پھانک لیا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ بھائی روٹی کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، ستو پھانک لیتے ہیں اپنی جو یہ ان کا یہ معمول 40 سال سے ہمارا ہمارا آپ کو 8 دن تک دنیا کی غذا کھاتے رہے ہیں تو بھی ہماری طبیعت بہت جاتی ہے اور جو ہے کچھ اور کیا ہے جو 40 سال سے سب کو پھانک کر گزارا صرف اس لیے کر رہے تھے تاکہ جو وقت بچے اس کو اللہ کی یاد میں اور تسبیح اور ذکر میں استعمال کریں. یہ مزاج تھا ہمارے اکابر کا اور ایک مزاج ہمارا ہے. ہم جس ماحول میں پلے بڑھے یہ اس کا اثر ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں ان چیزوں کا نہ کوئی احساس ہے نہ کوئی خیال ہے نہ کوئی شوق ہے نہ اس کی طرف رغبت ہے. اس طرح کے ماحول میں آ کر کے اپنے اسی مزاج میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہاں آ کر کے اسی کو یہ کرنا ہے کہ بھائی آپ یہاں جو ہے وہ خانقاہ کے اندر کچھ وقت گزار کر کے گئے ہیں. اس کا یہ ہونا چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے وہاں پاک پٹن میں اور وہاں سے بیعت ہونے کے بعد دلی واپس آئے. طالب علم کے زمانے میں ایک لالا جی کے پاس انہوں نے کسی کتاب کی جلد بندوائی کی اور اس کی اجرت جو تھی مزدوری وہ باقی تھی. تو حضرت جس سے جب بیعت ہوئے تھے تو بیعت ہونے پر انہوں نے تاکید کی تھی کہ اللہ کے بندوں کے حقوق تمہارے حقوق پر باقی ہیں, باقی ہو ان کو ادا کر دینا. تو آپ نے سوچا, سوچنے میں یہ خیال ہے کہ یہ جو فلانے لالا جی کے پاس میں نے فلانی کتاب کی جلد بندوائی کی اس کا معاوضہ باقی ہے, اس کی اجرت باقی ہے. دلی جانے کے بعد گئے ہو ان کا گھر تلاش کرتے ہوئے ان کو بلا ہو چکا تھا. کہا کہ بھائی ہم نے اپنی طالب علم کے زمانے کے اندر بلا ہوتا آپ کے پاس قرآن پاک کی کتاب کی جلد بنوائی تھی اور اس کی اجرت باقی ہے. اور اس نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے تم مسلمانوں کے شہر سے آ رہے. گیا وہ دلی والوں کو تو مسلمان سمجھتا ہی نہیں. تو گویا آپ یہاں رہ کر کے آپ کے مزاج میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. ایسی تبدیلی یہاں سے جانے کے بعد آپ کی عبادت کی کیفیت بدل جانی چاہیے, آپ کے معاملات کی کیفیت بدل جانی چاہیے, آپ کی معاشرت کی اخلاق کی کیفیت بدل جانی چاہیے. کوئی آپ میں ایسی نمایاں تبدیلی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی خانقاہ میں رہ کر کے اور اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کر کے آئے ہیں. کوئی ایسا صاف اثر لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کا ایک اثر ہوتا ہے. ایسا مسجد سے نکلے اور کسی وجہ سے کسی آدمی سے کوئی معاملہ تھا گالیاں دینا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا حضرت ذرا خیال رکھے آپ ابھی مسجد سے نکلے. گویا مسجد کو ان چیزوں سے یعنی گالی سے کوئی مناسبت نہیں ہے. آپ کا یہ عمل جو ہے مسجد میں رہ کر کے آپ نے اپنے جو کام کیے جو اعمال کیے اور اپنا جو مزاج بنانے کی کوشش کی اس کے خلاف ہے. تو بہرحال یہاں ہمیں ایک تحفہ یہاں سے لے کر جانا ہے. کیا تحفہ لے کر جانا ہے؟ یہاں آنے سے پہلے ہمارے جو توجہ اور ہمارا دھیان نماز کی طرف نہیں تھا تو یہاں آنے کے بعد ہم کوشش کریں جتنے دنوں یہاں قیام ہے کہ ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ ہماری طبیعت نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. ہماری نماز کے اندر سنتوں کا آداب کا اور مستحبات کا وہ اہتمام فرائض تو ادا کر لیتے تھے کہ اس کے بغیر تو نماز ہو نہیں پاتی, لیکن یہ ہے کہ سنن و آداب اور مستحبات کا لحاظ ہم نہیں کرتے تھے. یہاں رہ کر نماز کو اس طرح ادا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے ہماری نمازوں کی وہ کمی کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. اسی طریقے سے یہاں آنے سے پہلے لوگوں کے پاس بیجا غصہ کیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے, لوگوں کے ساتھ غرور اور تکبر سے پیش آتے تھے, لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. یہاں آنے کے بعد کوئی اپنے مزاج میں یہ تبدیلی کہ بھائی اب غصہ نہیں کرنا ہے کسی کے اوپر, کسی کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا ہے. تو یہاں سے گویا ہے رمضان مبارک اور رمضان مبارک کے بھی ایسے بابرکت ماحول سے آپ گویا ایک تحفہ لے کر کے جائیے, اپنی زندگی میں ایک تبدیلی اور انقلاب لے کر کے جائیے تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ بھائی یہ گویا واقعتاً جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا گیا تھا, جس مقصد کے لیے وقت کی یہ قربانی دی گئی وہ مقصد اس کو ہوا. یہاں رہ کر ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنے کی اپنا اس طرح کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. ایک تو نماز کے لیے خاص ابھی جو حلقے لگیں گے ابھی مجلس ختم ہونے کے اوپر اس میں نماز ہی کے متعلق چیزیں آئیں. بہت سے اللہ کے بندے ہمارا خود ہم پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے تو مدرسوں میں نماز مسائل اور کتاب
کا ایک ڈھنگ حاصل کر لیا تھا اسی کے مطابق ہماری نمازیں چل رہی ہیں. حالانکہ ضرورت ہے کہ ہم موقع بموقع اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے ہیں. اپنی دنیا کی ہر چیز کا جو ہے آدمی جائے, مکان ہے تو مکان بنے ہوئے 10 سال ہو گئے تو کیا 10 سال سے آدمی مکان کی کوئی خبر ہی نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. سال گزرتا نہیں ہے, 2 سال نہیں گزرتے ہیں کہ آپ ذرا اس کے پلاسٹر کو ٹھیک کرواتے ہیں, رنگ روغان اگر ہلکا پڑ گیا ہے پھیکا پڑ گیا ہے تو دوبارہ اس کو رنگ کرواتے ہیں اور اس کی صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. کپڑے ہیں تو کپڑوں کو دھلواتے ہیں, کہیں پتا وتا ہو تو اس کو درست کرواتے ہیں. ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جو ہے رینیو کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہے. نماز کا مسئلہ بچپن سے جو ایک انداز سے ہم نے سیکھی ہے بس وہ چل رہی ہے. کبھی ہم نے اپنی نماز کو کتاب کے اندر جو طریقے نماز کے بتلائے گئے ہیں اس کے مطابق منتخب کرنے کی اور کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. جو کمزوریاں بچپن سے چلی آ رہی ہیں وہ ابھی بھی ہیں. ساری کتابیں پڑھ لی, عالم بھی بن گئے, بخاری شریف پڑھی, ہدایہ پڑھی, شرح ہدایہ پڑھی, قلب پڑھی, بزرگ پڑھی, نور الہدیٰ پڑھی, ساری فقہ کی کتابیں پڑھی, سب کچھ پڑھا اس میں نماز کے مطابق, لیکن اپنی نماز اس کے مطابق ہے یا نہیں کبھی ہم نے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی. یہ پڑھنا کیوں تھا؟ پڑھنا تو اسی لیے تھا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. تو بہرحال یہ جو نماز کے حلقے ہوں گے تو ان حلقوں کے اندر بھی امیر تو یعنی علماء ہی کو بنایا جاتا ہے ذمہ دار کے طور پر, لیکن وہ خود بھی اور دوسرے حضرات کی بڑے اس کی کوشش کریں. جہاں رہ کر اگر ہم نے اپنی نماز کی غلطیوں کو ٹھیک کر دیا, اب تک نماز میں ہماری طرف سے جو کمزوریاں تھی اور ان کمزوریوں کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے, اگر اس کو ٹھیک کر لیا یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے انعام ہو جائے گا, بہت بڑا ہمارا فائدہ ہے. یہاں اس تسلیم میں ہم نے ایک بڑی چیز حاصل کی. اور ویسے بھی حضرات صحابہ جو ہیں وہ نماز کے متعلق مذاکرہ کرتے رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں اللہ وسلمکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تم کو حضور صلاۃ والی نماز پڑھ کے نہ بتلاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری شریف میں ہے, ایک مرتبہ آپ نے پانی منگوایا, لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے, میں وضو کر کے آپ کو بتلاتا. تو بہرحال یہ اعمال دنیا میں مذاکرہ ہوگا, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی اس طرح ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور نماز کے اندر ہماری طرف سے جو کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں یا جو غفلتیں ہیں وہ دور کر کے اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں اور اس نماز سے جیسا فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہ بھی میں نے یاد رکھا کہ اس طرح قرآن کی تلاوت, قرآن کے پڑھنے میں آپ میں کوئی کمزوری ہے نہیں, بہت سے اللہ کے بندے ہیں تو صحیح قرآن پڑھنا سیکھے ہیں, جانتے ہیں, سکھاتے ہیں اپنے اپنی جگہوں پر. وہ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی فارغ ہیں, آپ بھی فارغ ہیں, اگر آپ ان سے درخواست کریں تو وہ روزانہ مجھے 20 منٹ دیجیے, میں ذرا قرآن کو کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں صحیح طریقے سے پڑھنا, تو اچھا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے کہ سعادت آپ کو عطا فرمائے, یہ موقع دیا, اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو بارہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں رہ کر کے آپ جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑے رغبت اور بڑے شوق کے ساتھ آئے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اہتمام اور تیاریاں تو بہت بڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب مقصد کا وقت آتا ہے تو غافل بن کر پڑے سوتے. بہت سب کو دیکھا ہوگا حج کے لیے جانے والے ہیں تو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں, لوگوں سے پوچھیں گے وہاں کس کس کی ضرورت, کس کی ضرورت ہوتی ہے, کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے, بستر کیسا ہونا چاہیے, کھانے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے, ساری چیز کی لسٹ تیار کریں گے, اس کے مطابق خریدیں گے اور سب کچھ تیار کر کے وہاں جائیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے فکر. اس طرح یہاں پر بھی آنے کے لیے آپ نے دوستوں سے کہا ہم جا رہے ہیں, ریزرویشن کرایا, تیاریاں کی, سب کچھ کیا اور یہاں آنے کے بعد جو ہے آرام سے سونا شروع کر دیا. یہ ایسا نہیں کہ وہ اہتمام اور جو تیاریاں تھیں ہمارا ساری ہماری ساری کوشش اسی میں ختم ہو گئی, نہیں, وہ تو صحیح تھا. ہماری ساری کوشش جو ہے اور ہماری ساری توجہ اور محنت وہ تو اصل مقصود میں خرچ ہونی چاہیے. جب ہم نے اس کے تمہید کے لیے, اس کے تیاریوں کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا تو اصل مقصود کے لیے اس سے زیادہ توجہ اور اہتمام کی ضرورت ہے. دوبارہ یہاں رہ کر اس کا خاص اس کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس میں لگانے کی کوئی ہو اور اپنا ایک نظام بنائیں قرآن پاک کے تلاوت کا. اب یہاں تو دیکھا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا تو آپ معمول سے زیادہ تلاوت کریں گے. لیکن بھائی سال بھر ہمیں روزانہ کتنی تلاوت کرنی ہے؟ ہمارے اکابر عام طور پر جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں ان کو تاکید کرتے ہیں کہ کم سے کم 3 بار کی تلاوت ہونی چاہیے. جو حافظ نہیں ہے کم سے کم 1 بار اگر نہیں جانتے وہ قرآن سیکھیں اور پھر 1 بار پر آ جائیں. تو اب گویا یہاں رہ کر ہمیں رمضان کے بعد جو اپنا ایک نظام الاوقات بنانا ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی, اپنا اس کے مطابق مزاج بنا. رمضان کے بعد ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے 24 گھنٹوں میں. اسی طریقے سے تسبیحات, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, کلمہ طیبہ, درود شریف, استغفار, یہ ساری چیزیں جن کی فضائل فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں, فضائل ذکر میں ہر ہر چیز کی کیا کیا فضیلت ہے وہ آپ نے سنی ہوگی, پڑھی ہوگی. دوبارہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا کہ یہ فضیلت تو آپ صبح شام ان تسبیحات کا بھی اہتمام کریں, اپنا مزاج بنائیں. یہاں سے جانے کے بعد یہ عمل کیا ہونا چاہیے, باقی رہنا چاہیے. اسی طریقے سے نوافل کے اندر جن نوافل کو ہم پڑھ سکتے ہیں, انجام دے سکتے ہیں اپنے اپنے کاموں کے ساتھ, کہ بھائی آپ اوابین ہے, تہجد ہے, اسی طریقے سے اشراق ہے, چاشتہ ہے, قے زوال ہے, یہ جو نفل نمازیں ہیں ان میں سے جس جس نماز کا ہم سے اہتمام ہو سکتا ہے اپنے کاموں کے ساتھ, تو بھائی تہجد تو خاص طور پر اہل علموں کو اور اسی طریقے سے جن کا کام کرنے والوں کو, بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے. ایک وقت تھا شروع میں جب اس کو فرض کیا گیا تھا, تمام ہی مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا, اور وہ اسی کے ذریعے سے حضرات صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی تھی. دوبارہ یہ علیکم قیام الحب الصالحین پکڑ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیام الحب کو لازم پکڑو, یہ تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں ان کا طریقہ رہا. ہم بھی اپنے آپ کو زمرہ صالحین میں شریک کرنا چاہتے ہیں, اس کا اپنے آپ کو آگے بنانا. وہ مقربۃ لکم الی ربکم و مغفرۃ للسیئات و منہات للنفس, میں کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, گناہوں کا کفارہ ہے, اور آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے جو تہجد کا عادی بنے گا بہت سے گناہوں کو سے وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ گویا وہ منہات یعنی اس میں وہ اور آگے جسم سے بیماری کو دور کرنے والے, جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرماتے ہیں. یہاں آئے ہیں تو گویا یہ طے کریں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانا, یہاں بھی بڑھ پڑھیں اور یہاں سے جانے کے بعد بھی. تو بہرحال یہ اپنے نظام الاوقات کو یہاں اس طرح ترتیب دے دیں کہ یہاں سے جانے کے بعد اور یہاں رہ کر بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا, تسبیحات پڑھی. اور یہ جو تسبیحات قرآن پڑھتے ہیں تو میں تو یہ بھی خاص طور پر کہتا ہوں, ہمارے میں نے دیکھا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خامی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے مظاہر کے نائب, تو وہ تسبیحات کا تو باقاعدہ وہ نوٹ کرتے ہیں. تو پڑھنا ہو جتنی تسبیحات قرآن آپ جتنا پڑھیں باقاعدہ ڈائری میں اس کو نوٹ کریں کہ اتنے قرآن میں نے ختم کی, جتنا بھی ختم کرتے جائیں ڈائری میں نوٹ کریں. روزانہ آپ کی تسبیح کے جو معمولات ہیں وہ اتنا قدمے تجربہ میں نے پڑھا اس کو آپ نوٹ کیجیے, محفوظ کیجیے, آپ کے پاس ذخیرہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تسبیحیں آج تک میں نے پڑھی ہیں. بہت سی مرتبہ ہمارے علیزام سے دوستوں میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور آدمی یہ چاہتا ہے اشارے ثواب, تو ہمارا حال تو کیا ہے کہ بس جب آگ لگی سب وہاں کھودنے کی بات کرتے ہیں, اب انتقال ہوا خبر ہوئی تو اب قرآن لے کر بیٹھیں گے پڑھیں گے اس کو اشارے ثواب کرنے کے, اب اشارہ تو خبر میں پہنچا, آپ جلدی سے کچھ ساتھ کر دیتے تو ابھی سے اس کو کیا ہو جاتا, کام آ جاتا. نہیں تو آپ ہمارے پاس اگر پہلے سے موجود ہے ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے گویا کھاتے میں جمع ہے بہت سارے قرآن, تو جہاں اطلاع ملی کہ آپ کے پرانے دوست کا انتقال ہوا اسی وقت ہم نے نیت کے لیے کہ اللہ کہ میرے پاس جو قرآن محفوظ ہیں پڑے ہوئے ان میں سے ایک قرآن کا ثواب میرے اس دوست کو پہنچا دے, میرے اس عزیز کو کتنا آسان ہو. اب وہ شروع جب کرتے بہت سے وہ جوش میں شروع تو کر دیتے ہیں, تو چار پاروں کے بعد وہ جوش بھی کیا ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ بھی ایسا ہی رہ جاتا ہے, اور دو چار پارے پڑھے اس کو بھی پہنچانے کی مثال ثواب کرنے کی نوبت آتی نہیں. دوبارہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو محفوظ, ٹیکسی وغیرہ جب ہم لاتے ہیں اس کو تو اچھی طرح محفوظ اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں, اور جو اصل دولت ہے اس کی طرف ہماری توجہ یہ مزاج یہ بننا چاہیے اس کی طرف اس کا. تو باہر یہ روزانہ اپنا ایک نظام بنانا ہے, اس کے مطابق ابھی سے اپنی طبیعت
وقفوں کے بعد دیکھا کہ بدلا ہے پونے ایک بجے چلے گئے، ایک بجے تک پندرہ منٹ کا جو وقفہ ہے اس میں قضاء حاجت سے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز کی تیاری کریں، ظہر کے بعد وہ ختم خواجگان ہوتا ہے، ختم خواجگان اس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ تو وہی ہیں جو حدیث کے اندر آئی ہیں، جن کی فضیلت ہے کہ ہمارے جو تصوف کے مختلف سلسلے ہیں چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، ان کے یہاں بعض خاص اذکار کا اہتمام کیا جاتا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جائیں گے ہم فی الحال ہی القول الجمیل کے اندر سب سلسلوں کے مختلف جو ختمہ ہیں ختم خواجگان کی تعبیر کیے جاتے ہیں، چشتیہ کا الگ ہے، نقشبندیہ کا الگ ہے، ہمارا سلسلہ چشتیہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہمارے یہاں اسی طرح حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اس طرح کا بھی اس کا اہتمام تھا، حضرت حاجی صاحب نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ یہ دراصل جو ہے 360 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، پہلے اسے درود پڑھ لے 5-7 مرتبہ اور پھر 360 مرتبہ یہ پڑھا، پھر جو ہے سورہ علم مشکرہ بسم اللہ سمیت پوری پڑھی جائے گی 360 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا ملجا لا منجا من اللہ الا الیہ، اس کو 360 اس کے بعد درود شروع، اور یہ جو ہے ترتیب ہے، اسی لیے وہ باقاعدہ جو بولا جاتا ہے کہ بھائی درود پڑھو پھر یہ پڑھو، کیوں تاکہ وہ ترتیب باقی ہے، بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں دانے ہاتھ میں لے لیے اور ابھی تو وہ تامل چاہ والا منچا چل رہا ہے، اس نے دو دانے لیے تھے تو تاول بھی پڑھ لیا اور سر المنش بھی پڑھ لیا اور دوسری بار سبا کا لاہور وہی بھی پڑھ لیا اور فارغ ہو کر کے بیٹھ گیا، اور یہ سمجھتا ہے میں نے بڑی ہوشیاری ایسا کرتی نہیں سمجھتا میں نے یہ ترتیب نہیں رکھی، ترتیب کیا تھی کہ 360 مرتبہ پہلے یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا وہ 360 مرتبہ پہلے اس کو پڑھ کر کے پھر اس کے بعد 360 مرتبہ کیا کرنا ہے سورہ علم نشر پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اسی کلمے کو پڑھنا ہے، اب آپ نے جو پہلے سب نمٹا دیا وہ ترتیب کہاں باقی ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں جب ان کو کہا آپ فارغ ہو گئے تو بیٹھ یا پھر اسی کو پڑھتے رہیے، ناول والا کو وسیع کو پڑھتے رہیے، لیکن اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی جو طریقہ ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے پھر ذکر، ذکر جہری ہے تو ذکر جہری جو ہے وہ ایک خاص طریقہ ہے، وہ کوئی مسنون چیز نہیں ہے، یہ بطور علاج کے وہ ایک خاص انداز سے بتلایا جاتا ہے، اس لیے جن حضرات کو اپنے مشائل کی طرف سے اور مرشد کی طرف سے یہ بتلایا گیا ہے تلقین کیا گیا ہے وہ تو ذکر نہیں کریں گے، باقی حضرات جو ہیں اپنی تسبیح پوری کریں گے یا قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں، اور پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد کچھ آدھ گھنٹہ گھنٹہ مطلب رہ جاتا ہے تھوڑا بہت آرام کر لیا، پھر اثر کے لیے تیاری کر کے اثر کے سے فارغ ہونے کے بعد کتاب پڑھی جائے گی، کتاب بھی جب پڑھی جائے یہاں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ یہاں کے ماحول کے مطابق اور یہاں آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں آپ کو مزید رہنمائی ہو اور آپ کو جو ہے مدد ملے اس کے خاطر مخصوص کتابوں کو کا انتخاب کیا جاتا ہے وہی آپ کو سنوائی جاتی ہے، اس لیے ان سنانی جانے والی کتابوں کو بھی آپ جو ہیں وہ ذرا آپ اس کی طرف توجہ کریں، ایسا نہیں کہ اس وقت آپ مراقبے میں چلے گئے بیٹھے بیٹھے نہیں، بلکہ جہاں سے سنے ہوئے چیزیں سنوائی جا رہی ہیں اور اس درمیان میں چاہیں تو اپنی تصویر پڑھتے رہیں لیکن سنیں، اور پھر مغرب کی کتاب جیسا ذکر شروع ہوا تھا تو بہرحال یہاں کا جو نظام ہے اور میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اس نظام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، وہاں حضرت مولانا محمد سلیمان جانجی رحمۃ اللہ علیہ سے مرکز کو ساری زندگی گزار دی، حضرت مولانا امام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر تو وہاں وہ مرکز پر ایک اعلان کیا کرتے تھے کہ جو یہاں کے پروگرام میں شریک نہ ہو وہ اپنے آپ کو یہاں آیا ہوا نہیں سمجھتے، تو یہاں آ کر مقصد تو ہے یہاں کے نظام سے فائدہ اٹھانا، جو آدمی اپنے آپ کو یہاں کے پروگرام میں شریک نہیں کرے گا ہے آیا ہے کھانے کو اپنا کھا رہا ہے سو بھی رہا ہے لیکن پروگرام میں شرکت کرتا نہیں تو یہ آنے کا مقصد تھا، مقصد تو یہی ہے، اس لیے مہاراج وہ ابھی ترتیب بتائی گئی اس کے مطابق اپنے اوقات کو گزارنے کا اہتمام کریں، اور بھائی دیکھو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ کوئی لمحہ کوئی گھڑی آپ کی ضائع اور برباد نہیں ہونی چاہیے، باتوں سے مکمل پرہیز کیجیے، کل بھی میں نے بتایا تھا ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا خان نور اللہ عمر قدم جو ہے بہت تاکید
بھائی سب کچھ کرو کھاؤ پیو سو، لیکن جو ہے کسی سے بات مت کرو. ایک صاحب آتے تھے تو باقاعدہ انہوں نے ایک گٹھا جو ہے اپنے گلے کے اندر ڈال رکھا تھا اور اس کو لکھا تھا مجھ سے آپ بات نہ کریں گے، اور وہ بولتے ہی نہیں تھے، ساتھ اس کی سلٹ کر رکھی تھی تاکہ بولنے کے لیے. آدمی جب بولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ضروری غیر ضروری بہت ساری چیزیں آ جاتی، اس لیے بات کرنے سے اپنے آپ کو اور مزید بات اس سے تو یقینی طور پر رکھے. حدیث پاک میں زبان کی حفاظت کی بہت طاقت آئی، بلکہ بہت بے شمار روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف من یضمن لی ما بین رجلیہ و ما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی اپنی دانتوں ٹانگوں کے درمیان جو عضو ہے شرمگاہ اور جو جبڑوں کے درمیان جو عضو ہے زبان اس کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا طریقہ پوچھا گیا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نجات یا رسول اللہ، جواب میں فرمایا زبان کے اوپر کنٹرول رکھو. زبان جو ہے ویسے تو ہے بڑی قیمتی چیز، لیکن بہرحال ہے بھی بڑی خطرناک، اس سے بہت زیادہ نقصان. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی جہاں تفصیل ہے اور ان میں لکھی ہے، ان کی عادت ہے ہر مضمون کے لیے مستقل خطبہ وہ اندر لکھتے ہیں، اور ان میں دیکھا ہوگا آپ نے اس کا جو خطبہ ہے اس میں جملہ بڑا عجیب لکھا ہے، جن میں ہوں سکیل مجھے ہوں کبھی، کہ زبان کا سائز تو بڑا چھوٹا ہے لیکن اتنی شرارتیں بہت چھوٹی ہونے کے باوجود بڑی خطرناک ہے. اسی لیے جس میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضا اس کے سامنے گڑ گڑا دیں، بھائی تو سیکھ رہی ہو، اگر تم سیکھ رہی تو ہم سلامت ہیں، اور تو رزلٹ ہو گئے آئی ٹیڑھی ہو گئی تو ہماری خیر نہیں، بولنے کو تو وہ بول دیتی ہے اور مار کھانی پڑتی ہے دوسرے اعضا کو. تو بہرحال زبان کی حفاظت بہت اہم ہے، اور اس وقت ہمارے اوپر گناہوں کے بوجھ میں زبان کو بڑا دخل ہے. زبان کی حفاظت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات میں وہ ایک مرتبہ حضرت عمر ہی کی رات اپنی زبان کو پکڑ کر اس کو کھینچ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کیا حاضر لدی اور مواری، کسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اپنے منہ میں کنکر رکھے. جو شخصیت حضرات انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اپنے منہ میں کنکر رکھتے ہوئے ہیں تاکہ بلا ضرورت کوئی بات بولنے کی اور کہنے کی نوبت نہ آئے، اور وہ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں. اور ہم آپ اس کی طرف سے غافل ہیں، حضرت طاہر بن ابی حسان بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری زبان ایک درندہ ہے، میں اگر اس کو کھلا چھوڑ دوں گا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے گا، جیسے درندہ پھاڑ کھاتا ہے. ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، سب سے لمبی قید کی اگر کوئی چیز حقدار ہے تو وہ ہے زبان. یعنی اس کو عمر قید کی سزا اس کو دینی چاہیے کہ اس کو کبھی کھلنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ زبان جو ہے بات چیت نہ کرے، اور یہ موبائل یہ اور اسی میں شروع یہاں آ کر کا مقصد آپ دربار چھوڑ کر کے آئے تھے وہ تو یہ تھا کہ یکسوئی حاصل ہو. اب یہاں رہ کر بھی آپ بات کرتے رہیں گے، بیوی کے ساتھ بات کریں گے، بیٹے کے ساتھ بات کریں گے، کاروبار کیا ہوا، دکان گئے تھے یا نہیں، اپنا یہ آنے کا مطلب کوئی بات نہیں. تو ضروری چیز ہے جس کے بغیر کام ہمارا اچھا ہوا ہے، ضروری بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بھائی اس طرح موبائل کو استعمال ہی کرتے رہیں گے مندی میں آئے تھے ایسے کام میں آپ کا کرے احتجاب میں تو آدمی اس لیے آتا ہے کہ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. اس لیے موبائل کو بند رکھو، تو ضرورت ہو کسی کام کی اس وقت کھولو، بات کیا نہیں بند کر تاکہ سامنے سے بھی کوئی فون آنے کی نوبت نہ ہو. تو ایسا آدمی ہے جس کی ضرورتیں اس طرح کی ہیں تو وہ بات دوسری ہے، لیکن بھارت ہم نے جو موبائل کا غیر ضروری استعمال کا اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں مسجد میں رہتے ہوئے موبائل کھلا، اور بہت سے تو پھر اس طرح کھلا رکھتے ہیں کسی گھنٹی بھی بجتی رہتی ہے گھنٹی کی آواز، اور پھر اس میں بھی وہ جو رنگ ٹون اس کا بات تو وہ موسیقی والا حدیث میں آتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ناطے تھے، چھوٹے تھے وہ بچے تھے، ایک جو ہے وہ چرواہے کی بنسری کی آواز آئی، حضرت ابن عمر نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالی، حضرت ناطے کیونکہ چھوٹے تھے ان سے پوچھتے رہے آواز آ رہی، راستے سے کنارے پر ہو گئے، جب آواز آنا بند ہو گئی تو اپنے کان میں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ نے اسی طرح کیا. آپ اور ہم کا یہ تصور کر سکتے، آج سے چند سال پہلے کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا تھا کہ اللہ کے گھر میں بھی اس طرح گانوں کی آواز آئے؟ آج ہم موبائل کو اس طرح لا کر کے اور ایسے رنگ ٹون موبائل کے اندر کھلے چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی کتنی زیادہ بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ تو آدمی لینے کے لینے پڑ گئے، یہاں آئے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور وبا لے کر کے جائیں گے. اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت ہے. اور گھنٹی کی خالی آدھا گھنٹی رکھی جائے وہ بھی وقت ضرورت اس کے آواز اس پر بھی. بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، جس قافلے کے اندر گھنٹی بندی ہوئی ہوتی ہے جانور کی، اس کے ساتھ فرشتے نہیں چلتے. وہ تو فقہائے جو ہے بقدر ضرورت اس کی گنجائش دی ہے. تو گھنٹی کی سادہ آواز تک پر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے موبائل کو جو لوگ کھلا چھوڑتے ہیں یا اپنے اسلم چھوڑتے ہیں اور گھنٹی کو اس کو بچائیں، اس کو ہمیشہ جو ہے اس پر جو ثاقب والا حصہ ہے اس کا سامنے سائلنس کے اوپر رکھیے، بلکہ بند ہی رکھیے. میں نے کہا شروع میں بند رکھو، ضرورت ہو تو کھولو، بات کر کے ان کو بند کرو. یہاں جب تک کہیں آپ کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح دوسرے لفظ سے اپنے آپ کے اوپر بازوں کی عادت نہیں کرتی کون گیا کون جائے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کو یہاں کی چوکی جائے گی کہ نہیں کر رہا گیا ہے بعد میں ان سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے آج دیکھا نا ہمارا گزار. ہم نے اپنے آپ کو ایسے لفظیات میں لگا دیا ہے ایسا ہے اپنا اپنی بھلائی کیا اس کو تو دیکھتے ہیں. ہمارا میں نے پہلے بھی کہا نا ہماری عادت کیا ہوتی ہے، ہم قرآن بھی پڑھنے پڑ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی پڑوس میں آ رہا ہے تو تماشا دیکھنے والے کو اتنی فرصت نہیں، ایک کیا سو آدمی آتے ہیں تو ابھی وہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا. لیکن ہمارا مزاج یہ کہ ہم تسبیح میں ہیں، نماز ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، جب تک کہ اس کو دیکھ کر دیکھ لے لیں گے وہاں سے دیکھنے سے کیا ملا. یہی وہ ہمارا مزاج ہے جو ہماری توجہ اور ہمارا دل اللہ کی عبادت میں لگنے آپ ہمیں کام دے کون آیا ہمیں کیا اچھا دیکھ بھی لیا اور پتا بھی چل گیا کہ فلانا آدمی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوا، اس سے آپ کو کوئی ثواب مل گیا، آپ کی عبادت کے اندر توجہ زیادہ ہو گئی نہیں. یہ سب ہمیں جن غلط عادت اپنی ان غلط عادتوں کو جنہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. احتکاب میں اسی لیے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے چھٹکارا دلائیں، اس کی بھی کوشش ہو. اس لیے یہ غیبت وغیرہ یا اس طرح تجسس میں ٹوہ میں لگا رہنا، دیکھتے رہنا، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کون آیا فلاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہاں آ کر کے بس آپ کو اپنے کام میں لگنا چاہیے، فلانا آیا اس کو تو فلاں جگہ پر بعضوں کی عادت فلانے سے فلانے کو فلانے دسترخوان کے اوپر بٹھایا اور مجھے فلانے دسترخوان بھائی ایسا ہی تھا تو آپ گھر پر رہتے. یہ تو جو ان کا ایک نظام ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت جو ہے فرق الافدا حضرت نے آپ کی بہت تفصیل سے لکھا ہے اور لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے بس وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے اور ایسا ہی تھا تو آپ اپنی جگہ پر رہ جاتا آپ کا مطلب اچھی طرح برا ہوتا. فلانے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں اور آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، وہ صاحب معاملہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے آپ اس کی کیوں نہیں کیوں پڑتے اور اس طرح اپنے نام اعمال کو کیوں سیاہ کرتے ہیں. یا آ کر ان چیزوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ محروم کے محروم بلکہ اور جو کچھ تھوڑا بہت اپنا سرمایہ تھا اس کو بھی کھو کر کے جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں میں مہربانی کر کے نہ پڑے. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ بزرگوں کی صحبت میں جا کر کے شیخ کی صحبت میں جا کر فائدہ اسی کو ہوگا جس کے مزاج میں تنقید نہ ہو. جو یہ مزاج میں جس کے تنقید ہے یہ کیوں ہوا یہ فلانا کیوں ہوا، ایسا آدمی جہاں کر جائے گا وہ محروم ہو کر کے آئے گا. ابھی تو محروم آیا آئندہ کی زندگی کے اوپر بھی وہ جو ہے قدم پھیر دیتا ہے محرومی کا. اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھا جائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تھے اور پھر بطور کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو دال جو ہے دال والا پیالہ حضرت علی صاحب نے حضرت گنگوئی کے سامنے کیا تھا، کوفتے کا پیالہ دوسری طرف تھا. حضرت حافظ عامر صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں آئے تھے دیکھا تو کہنے لگے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھائی حاجی امداد اللہ یہ کوفتے والا پیالہ دور ہے ان کو ہاتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہوگی قریب کر دو. تو حضرت حاجی صاحب نے جواب مجھے اطلاع فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بول کر کے دیکھا حضرت حاجی صاحب نے میری کیا کہتے ہیں. تب میرے دل میں تو یہ تھا کہ واقعہ یہ کہ میری سعادت کی بات ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھلا رہے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بدیاتی بات ہوں. یہ مزاج لے کر کے آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ کوئی بات یاد ہے. اس لیے ان چیزوں میں ہر چیز نہ پڑے. فلانے کو پہلی سب میں جگہ دی گئی, مجھے آخری سب میں جگہ ملی, اور فلانے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اکثر وہ ہوتے ہیں اسی میں جاتے ہیں اور ان کی بربادی کرتے ہیں اپنے آپ کو.